پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد والا، صلی علی محمد محمد فرجم. فردی العالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے توفیق نصیب فرمائی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس فرش اعضا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک اہل بیت اطہار کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، پرچم سید و شہداء کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم نے اس دنیا کے پورے نظام کو امتحان کے اوپر خلق فرمایا ہے، جو کوئی بھی دنیا کے اوپر غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے اور پورے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بآسانی دیکھ سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی امتحان ہے، اس امتحان کے نتیجے میں انسانوں کو کمالات نصیب ہوتے ہیں، ان امتحانات کے نتیجے میں تھوڑا سا آواز بڑھائی جائے، درود بھیجے گا محمد والا ان امتحانات کے نتیجے میں انسان اپنے ہدف کو حاصل کرتے ہیں. جس طرح سے خدا تعالیٰ نے یہ نظام انسانوں کے لیے رکھا ہے، فرد فرد کے لیے رکھا ہے کہ وہ امتحان دیتے ہیں، امتحان کے بعد کسی کمال کو حاصل کرتے ہیں، اسی طرح یہ نظام قوموں کے لیے بھی ہوگا. البتہ اس میں ایک طویل گفتگو ہے، میرے خیال میں پچھلے سال جب ہم یہاں پہ پڑھ رہے تھے تب بھی اس کے اوپر اشارہ ہوا تھا، چاہے قوموں کا علیحدہ وجود ہے یا نہیں ہے، چاہے ہم قوموں کا علیحدہ وجود مانیں یا قوموں کا علیحدہ وجود نہیں مانیں، قوموں کی بہرحال تاثیر قبول کرنی پڑتی ہے. مثلاً آپ جو یہاں تشریف فرمائیں، آپ کی ایک شناخت ہے، آپ دین اور مذہب مکتب کے عنوان سے مثلاً ایران میں رہنے والوں کے ساتھ مشترک ہیں، وہ بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، وہ بھی انہی کتابوں کو مانتے ہیں جن کتابوں کو آپ مانتے ہیں، لیکن بالآخر ان کی اپنی ایک شناخت ہے، آپ کی اپنی ایک شناخت ہے. اسی طریقے سے جس طرح فرد کی ایک شناخت ہے، آپ جو یہاں پر رہ رہے ہیں آپ اپنے بھائی سے بھی مختلف ہو سکتے ہیں، تو اس طرح دو بھائیوں کے درمیان علیحدہ شناخت بنتی ہے، اسی لیے ان کے نام علیحدہ ہوتے ہیں، ساری زندگی علیحدہ ہوتی ہے. اسی طرح قوموں کے اندر بھی شناخت ہوتی ہے، چاہے بنیاد میں کتنی مشترک کیوں نہ ہو. ہم لوگ مثال کے طور پر عراقیوں کے ساتھ مشترک ہیں، جس مشترکہ تاریخ کو یعنی قوم کے اشتراک کو ہم کس چیز سے تعبیر کرتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ ایک ہونا چاہیے، رسومات ایک ہونے چاہیے، اسی طریقے سے ثقافت میں اشتراک ہونا چاہیے. کافی چیزوں میں ہم ان لوگوں کے ساتھ مشترک ہیں، اس کے باوجود بہرحال کچھ نہ کچھ فرق بھی ہے. مثلا ان کی ایک سیاسی تاریخ ہے، آخری 50 سال میں عراق میں جو کچھ ہوا ہے، ہماری اپنی ایک سیاسی تاریخ ہے، ہمارے ساتھ 50 سال میں کچھ اور ہوا ہے. مثلا ان کے یہاں 10 سال سے جنگ چل رہی ہے، فرض کرنا جب سے امریکہ نے حملہ کیا، ہمارے یہاں وہ 10 سال سے ایک اور طرح کی جنگ چل رہی ہے. تو تمام تر اشتراکات کے باوجود قوموں کے اپنے کچھ فرق ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی اپنی شناخت ہوتی ہے، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. چاہے علیحدہ وجود تسلیم نہ کریں، میں نے پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض مفکرین کہتے ہیں اصل قوموں کا وجود علیحدہ ہوتا ہے، جیسے بندے کا فرد کا وجود ہوتا ہے، قوموں کا بھی ایک وجود ہوتا ہے. نہیں، بہت سارے دلائل ہیں اس کے اوپر، قرآن کریم سے بھی دلائل دیے جاتے ہیں اس میں. حتیٰ اگر اسے قبول نہ کریں تب بھی قوم کی شناخت ہوتی ہے. تو یہ جو قوم ہوتی ہے، کیا قوم بھی امتحان دیتی ہے جیسے فرد امتحان دیتا ہے؟ مثلا آپ اپنی زندگی میں نہیں معلوم کتنے امتحانات دیتے ہیں، عبادت کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ بھی ایک امتحان ہے. کوئی عزیز، کسی عزیز نزدیک رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، یہ بھی ایک امتحان ہے. انسان کی ملازمت میں سختی آتی ہے، اس کی معاش میں، معیشت میں سختی آتی ہے، یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے. بہت سارے امتحانات ہوتے ہیں فرد دیتا ہے، اس کا قوم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ممکن ہے قوم کے اوپر بہت سخت وقت آئے، اس کی زندگی میں آسانی ہو، اس موقع پر قوم معیشی اعتبار سے بہت سختی سے گزر رہی ہو، پوری دنیا کی پابندیاں لگی ہوں، لیکن ایک آدمی کما رہا ہو کسی طریقے سے. الٹا بھی ہو سکتا ہے، ایک قوم معاشی اعتبار سے بہت آسانی میں ہو اور فرد کسی مصیبت کے اندر پھنسا ہو، یہ سب ہو سکتا ہے. ہمارا سوال یہاں پر یہ ہے کہ قوموں کے بھی کوئی امتحانات ہوتے ہیں کیا؟ قوموں کو بھی کسی مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے کیا فرد کے علاوہ؟ تو یوں سمجھنا آتا ہے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، قوموں کے اپنے امتحانات ہوتے ہیں. اچھا، اگر قوموں کے اپنے امتحانات ہوتے ہیں، پھر ایک اور معاملہ بھی ہے، فرد کی تو ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے اوپر اس کا امتحان ہوتا ہے، قوموں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. بھائی آپ فرد ہونے کے ناطے آپ کی ایک ذمہ داری ہے، 15 سال کے آپ مرد ہوئے، لڑکے ہوئے، 15 سال کا بالغ ہوتا ہے، اس کے اوپر عبادات واجب ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جب وہ کمانے کے قابل ہوتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، مثلا اپنے والدین کا خیال کرے، بہت ساری چیزیں اس کی ذمہ داری میں آتی ہیں. جس طرح فرد کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں سے اس کا امتحان ہوتا ہے. اگر ذمہ داری نہ ہو پھر کوئی امتحان ہی نہیں ہے. مثلا اگر کوئی دیوانہ ہے، دیوانے کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی، اس کا امتحان کیسے ہوگا؟ امتحان ہوتا ہی اس وقت ہے جب کوئی ذمہ داری ہوتی ہے. تو جیسے ہی آپ کہتے ہیں قوموں کا بھی امتحان ہوتا ہے، تو پھر فوراً ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس کا مطلب ہے قوموں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، قوموں کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے. پھر اس ذمہ داری کے اوپر بھی کچھ تفصیلات ہمیں سوچنی ہوں گی، تاکہ میں ان تفصیلات کو عرض کروں گا تاکہ ہم موضوع تک پہنچ سکیں انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر ذمہ داری کو سوچیں، فرد کی ذمہ داری میں بہت فرق ہوتا ہے کسی اور فرد کے مقابلے میں. آپ مثال کے طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معتقدین کے یہاں پیدا ہوئے، آپ نے زندگی اس دین کے اندر گزاری، علم حاصل کیا، تقویٰ پرہیزگاری کو سمجھنے کی کوشش کی. یہ ذمہ داری اس کی جیسی ہے جو کسی جنگل میں پیدا ہوا تھا، جنگل میں زندگی گزاری تھی اس نے. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، فرد کی ذمہ داری تبدیل ہوتی رہتی ہے علم کے اعتبار سے. جیسے جیسے اس کے پاس معلومات آتی رہتی ہے، علم آتا رہتا ہے، اس کی ذمہ داری میں فرق پڑتا ہے. اور اس طرح جس طرح عمر بڑھتی رہتی ہے ذمہ داری تبدیل ہوتی رہتی ہے، اسی طرح علم کے ساتھ بھی ذمہ داری تبدیل ہوتی ہے. قوموں کی ذمہ داریاں بھی کیا تبدیل ہوتی ہیں؟ مثلا ایک قوم کی ذمہ داری کچھ اور ہوگی، دوسری قوم کی ذمہ داری کچھ اور ہوگی، کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ دنیا کی ساری قوموں کو ایک ذمہ داری ملتی ہے. تو اگر ہم ذمہ داری کے فرق کو تسلیم کرتے ہیں فرد کے اندر، کہ دنیا کے سارے انسان ایک جیسے ذمہ دار نہیں ہوتے. اگر آپ حاکم ہیں، آپ کی ذمہ داری کچھ اور ہے، آپ رعیت میں سے ہیں، آپ کی ذمہ داری کچھ اور ہوتی ہے. تو قوموں کے اندر بھی آیا ایک جیسی ذمہ داری ہوتی ہے یا نہیں؟ ان کی ذمہ داریاں تبدیل ہوتی ہیں. یوں سمجھنا آتا ہے نہیں، قوموں کی ذمہ داریاں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں. پھر فرد اپنی عمر میں بچپنے میں کچھ ذمہ داری رکھتا ہے لڑکپن میں، جوان ہوتے ہوتے کچھ اور ذمہ داری آتی ہے، جب اپنے بلوغ کے دور کو طے کر چکا ہوتا ہے، سنجیدگی کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، ادھیڑ عمر میں داخل ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری کچھ اور ہوتی ہے. آیا قوموں کی ذمہ داریاں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں؟ مثلا ایک قوم اس وقت کو سوچے جب اس کو نیا نیا دین ملا ہے، اس کی ذمہ داری کچھ اور ہے. لیکن اگر دین کے اندر پختہ ہو چکے ہیں، اب وہی ذمہ داری ہے جو 50 سال پہلے تھی؟ ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہوتا. یہ بہت اچھا مقایسہ ہے جس سے اس بات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ذمہ داریاں کس طریقے سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے اللہ اللہ صلی اللہ اگر ایک قوم کو دیکھیں، جیسے لبنان کی قوم، قوم ہونے کے ناطے آج کل یہ قوم بہت دلچسپ ہے، یعنی اس کے اندر لوگوں کی دلچسپی بہت زیادہ ہے اور واقعا لطف آتا ہے ایسی قوم کو دیکھنے میں جس نے کامیابیاں حاصل کی ہیں. جیسے کسی ایسے آدمی سے ملنے میں لطف آتا ہے جس نے اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کی ہیں. قوم ہونے کے ناطے ایک عجیب قوم ہے اس اعتبار سے کہ یہ مرکز سے کچھ فاصلے پر ہے، عین مرکز کے اندر نہیں ہے. مثلاً عراق مرکز ہے، جو حادثات پیش آتے رہے ہیں اللہ کے نبی کے بعد ان میں عراق مرکز بنتا ہے. اسی طریقے سے حجاز مرکز ہے، لیکن لبنان مرکز نہیں ہے. لبنان کافی فاصلے کے اوپر واقع ہوا ہے اور علاقہ بھی آسانی سے پہنچنے والا علاقہ نہیں ہے، مشکل علاقہ، مشکل ملاقہ ہے، یعنی مثلا وہاں پہنچنا بھی مشکل ہوتا تھا. اس زمانے میں وہاں اہل بیت کی تعلیمات پہنچی تھیں. جبل عامل منفرد علاقہ ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ میں وہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے پہنچ چکے تھے. اور جس طرح نجف کے اندر مثلا کہہ سکتے ہیں 800 سال 1000 سال کا حوضہ ہے، قطعاً 1000 سال کا حوضہ ہے، لبنان اور مثلا جبل عامل ان علاقوں کے اندر بھی تشیع بہت پرانی ہے، قم کی طرح. جیسے قم میں تشیع بہت پرانی ہے، البتہ قم کی تاریخ حتیٰ لبنان سے پہلے کی ہے. یہ لوگ حاشیہ میں تھے، پیریفری میں تھے، اس کے باوجود ان تک دین پہنچا ہے، انہوں نے دین پہ محنت کی. کتنے سالوں تک ان کا کوئی نام نہیں تھا، کتنے سالوں تک کوئی نام نہیں تھا، آج سے 30 سال پہلے بھی نہیں تھا. اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے، آج سے 30 سال پہلے بھی قابل قدر اقوام میں اہل بیت کے چاہنے والوں کا جو لبنان میں تھے کوئی نام نہیں تھا، بلکہ شاید برو میں تھا، کہہ سکتے ہیں کہ برو میں تھا. اچانک تبدیلی ہوئی ہے. البتہ یہ جو میں نے اچانک کہا، اس کے پیچھے تاریخ ہے کہ کیوں تبدیلی رونما ہوئی ہے، وہ تبدیلی ہمارے یہاں کیوں نہیں آئی. لیکن ان کے اندر ایک تبدیلی رونما ہوئی اس بنیادی ڈھانچے کی وجہ سے، انفراسٹرکچر کی وجہ سے جو پہلے سے ان کے پاس تیار تھا. اب جو تبدیلی رونما ہوئی، اب نئی ذمہ داری مل گئی ہے. کیا لبنان کی قوم جو ذمہ داری 40 سال پہلے انجام دے رہے تھے، بے عینے وہی ذمہ داری اس وقت بھی ہے ان کی؟ اب اتنا ہوا ہے کہ جب شام پر برا وقت آیا ہے تو انہوں نے اپنی ذمہ داری دیکھی کہ ہم بارڈر کراس کریں، بی بی کے روزے کا دفاع کریں. اب اتنی ذمہ داری آ گئی ان کی. ابھی آپ تصور کریں، ہم لوگ پاکستان میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، کراس کریں بارڈر کو اور کسی اور جگہ پر جا کر اس کی ذمہ داری کو اٹھائیں، ایسی کوئی طاقت ہمیں نظر آ رہی ہے کیا ابھی؟ نہیں، فی الحال نظر نہیں آ رہی. فی الحال تو ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، فی الحال تو ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ہم بھی مسلمان ہیں. ہمارے ساتھ تو ابھی سخت وقت آیا ہوا ہے نا. انہوں نے وہ سخت وقت جھیل لیا، ان کی ذمہ داری کچھ اور چلی گئی. اب اس طرح سے اقوام کی ذمہ داریاں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں. بس جو مقایسہ اب تک ہوا وہ یہ ہوا کہ جس طرح اللہ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے خلق کیا ہے، بندوں کے امتحان ہوتے ہیں، ان کو کامیابی ملتی ہے، نعوذ باللہ بعض ناکام ہو جاتے ہیں. اقوام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، چاہے ان کا علیحدہ وجود تسلیم کریں، چاہے ان کا علیحدہ وجود تسلیم نہ کریں، جو فلسفے کی بحث ہے. اقوام کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، جس طرح انسان کی ذمہ داری اپنی زندگی میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ پن، بڑھاپا، اسی طرح اقوام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ان کی ذمہ داریاں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اچھا، اقوام کی ذمہ داریاں ہوتی کیا کیا ہیں؟ فرد کی تو ہمیں معلوم ہے بھائی، جب وہ 15 سال کا ہوگا تو نماز واجب ہو جائے گی، روزہ واجب ہو جائے گا، مستطیع ہوا تو حج ہو جائے گا، خم زکات اس کے اوپر واجب ہوگا، جہاد کا وقت آیا تو جہاد کرے گا. یہ فرد کی ذمہ داری ہیں. اقوام کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور یہ تھوڑا سا حساس موقع ہوتا ہے. فرد کی ذمہ داری طے کرنا آسان ہے, فرد کی ایک ذمہ داری آپ دیتے ہیں, کیا جنت میں داخل ہو جائے. پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ جنت میں داخل ہو جائے. اگر پورے نظام کی طرف توجہ کریں, دنیا کو بھی دیکھیں, آخرت کو بھی دیکھیں, ان سب کو دیکھتے ہوئے پہلا ہدف یہ بنتا ہے کہ بھائی جنت سے کم پہ بات نہیں ہونی چاہیے. جو مولا نے ارشاد فرمایا کہ نفس قیمتی ہے, کم سے کم قیمت اس کی جنت ہونی چاہیے, اس سے کم قیمت نہیں ہونی چاہیے. اچھا, آپ نے فرد کو تو جنت میں پہنچا دیا, پھر جنت کے درجات ہیں, اس کے اندر بلندی حاصل کرتا رہے گا. قوم کی ذمہ داری کیا ڈالیں گے؟ کیا ذمہ داری ہے قوم کو؟ آیا اس کو بھی جنت میں پہنچانا ہے؟ فرد کے علاوہ قوم کہاں سے جنت میں جائے گی پھر؟ تو قوم کی کوئی ذمہ داری اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے پیغام کے حوالے سے ہونی چاہیے. یہ جو اللہ کا دین آیا ہے, قوم کی ذمہ داری پیغام کے حوالے سے ہوتی ہے, اللہ کے دین کے حوالے سے ہوتی ہے. کچھ قومیں ایسی ہیں جن کا کام یہ ہے دین کو دنیا میں دوسری قوموں تک پہنچائیں, دین کو حاصل کریں, دین کو سیکھیں, سمجھیں, اس دین کو لے کر دوسری قوموں تک پہنچائیں, ان کی ذمہ داری ہے. کچھ قوموں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے نہیں, دین ابھی خود ان کو نہیں ملا ہے, ابھی کوشش کریں دین حاصل کریں, دوسرے تک پہنچانا بات کی بات ہے. مثلا اگر اس کو اسی نظریاتی طور پہ سوچیں, بوسنیا کے اندر جنگ ہوئی تھی 95-96 میں, بہت خطرناک جنگ ہوئی سربین کرواٹس کے ساتھ, مسلمان اس میں بڑی تعداد میں مرے. جب وہ جنگ ختم ہو گئی تو بوسنیا کے مسلمانوں میں اپنی اسلامی شناخت جاگ گئی کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں اسلام کے ناطے کچھ کرنا چاہیے. پہلے مرحلے میں ان کی ذمہ داری کیا ہوگی, پہنچائیں کسی کو یا خود اسلام سیکھیں؟ پہلے مرحلے میں تو ذمہ داری ہوگی خود اسلام سیکھو, اسلام سیکھو, ادارے بناؤ, تعلیمی ادارے بناؤ جس کے اندر اسلام سیکھنے سکھانے کی گنجائش ہونی چاہیے. پہلے مرحلے میں تو یہ ذمہ داری آئے گی. اس کے بعد جب وہ سیکھ کے قابل ہو جائیں گے, اس کو اپنے اوپر نافذ کر دیں گے, پھر شاید یہ ذمہ داری آئے گی کہ یورپ کے مسلمانوں, یورپ کے آبادیوں کو دین پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے, مثلا یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس طرح ذمہ داریاں تبدیل ہوتی ہیں. میں ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی اس اعتبار سے کہ جو بھی قوم ہوگی وہ پیغام کے اعتبار سے ذمہ دار ہوگی. اب ذرا سا رک کر یہ سوچے گا ہماری قوم پیغام کے اعتبار سے بالغ ہو گئی ہے کیا, پہنچانے کے قابل ہوئی ہے یا ابھی سیکھنے کے قابل ہے؟ سوچنا پڑے گا نا. اتنے عرصے سے پیغام ہمارے پاس ہے, اب سیکھ چکے ہیں یا نہیں؟ ابھی تو سیکھنے کا مرحلہ چلے گا, ابھی شروع ہوا ہے. تو ہم نے اتنے عرصے کیا کیا پھر؟ اتنے عرصے کیا کیا, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اتنے عرصے ہم نے کیا ہے, ہم نے پیغام کو اپنے اندر کسی بھی طریقے سے زندہ رکھا ہے, سیکھا نہیں ہے. بس اس بات کو یاد رکھا ہے, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اس کو ختم نہیں ہونے دیا. یہ بھی ایک کارنامہ ہے. قومیں مزمحل ہو جاتی ہیں, قومیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ ابھی تشریف لے جائیں مانسہرا وغیرہ کی طرف, کئی لاکھ سادات ہیں جو اس وقت تشیع میں نہیں ہیں. مانسہرا کی طرف کئی لاکھ سادات ہیں اس وقت شیعہ بھی نہیں ہیں. ان کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ بھائی تمہاری ایک شناخت تھی, اس شناخت کو کیوں اپنے کھو بیٹھے ہو تم لوگ؟ تو یہ بھی ایک کام تھا. کئی سو سال مصیبتیں برداشت کیں, مشقتیں برداشت کیں, ایک کام کیا ہے, کم سے کم یہ یاد رکھا ہے کہ ہم لوگ کون ہیں. اس کے ساتھ ایک اور ذمہ داری بھی انجام دی ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ابھی تک, وہ یہ کہ پرچم سید الشہداء کو سب سے زیادہ اس قوم نے بلند کیا ہے, اس قوم نے بلند کیا ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے, اس عزاداری کو سنبھالنے کی ذمہ داری شاید اس قوم کے اوپر رہی ہے اس پورے خطے کے اندر. اس کے بعد میں تھوڑا سا سوچتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کی پینیٹریشن پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ ہے. عراقیوں نے اتنا نفوذ حاصل نہیں کیا, ایرانیوں نے بھی اتنا نفوذ حاصل نہیں کیا, لیکن پاکستانی ہندوستانی دنیا کے ہر کونے میں پہنچے ہیں اور اپنی شناخت کو باقی رکھا ہے, شناخت کو باقی رکھا ہے. شاید دنیا بھر کے اندر مغربی ممالک کے اندر سب سے زیادہ عزا کرنے والے لوگ ایرانی عراقی نہیں ہیں، شاید پاکستانی ہندوستانی ہیں. اس اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے پیغام پورا کا پورا تو نہیں، لیکن پیغام کا ایک حصہ کم سے کم سنبھالا ہے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کی ہے. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو قوموں کے امتحانات ہوتے ہیں ان میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں کیا. تھوڑا سا اس مسئلے کو اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہمارا ہدف ہے اس عشر مجلس کا، اس میں خدا توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس کو حاصل کر سکیں انشاءاللہ، وہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو قومیں ذمہ دار ہوتی ہیں، کسی ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہوتی ہیں، اس ذمہ داری کو پورا کرتی ہیں، ان قوموں میں نشانیاں کیا کیا ہوتی ہیں، ان نشانیوں کو حاصل کیسے کرتے ہیں لوگ. ہم اس ڈیولپمنٹ کے اوپر غور کرنا چاہتے ہیں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد. کبھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کو انجام دینا چاہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ یہ کام انجام پانا چاہیے، لیکن اجتماع میں اس کی طاقت نہیں ہوتی. کوئی بھی وجہ ہے، کسی بھی مسئلے کی وجہ سے اجتماع میں طاقت نہیں ہے اس کام کو انجام دینے کی. آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے کہ یہ پہلے اجتماع اس جگہ تک پہنچ جائے، پھر یہ کام انجام پائے گا. بہت سادہ سی ایک بات سوچتے ہیں، مثلا ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کی یونیورسٹیز نہیں ہونی چاہیے کیا؟ فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر مشتمل ایسی یونیورسٹیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے جس میں ہم پوری دنیا کو دعوت دیں کہ اگر کسی نے امیر المومنین کی فکر کو سمجھنا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں آئے. آپ کے پاس دعویٰ ہے انا مدینۃ العلم و علی بابہا، ہم وارث علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام. دنیا کو وہ علم ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے. آیا ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. کہ یونیورسٹی کھولنے سے اس وقت ہم لوگوں کو وہ علم پہنچا سکیں گے؟ اصل سوال ایک اور آئے گا، ہمارے پاس یونیورسٹی کھولنے کی طاقت ہے اس وقت؟ مادی اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں، علمی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں آپ علوم اہل بیت کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں، پہلا کوشچن یہ ہوگا آپ کے پاس اس فن کے کتنے ماہر موجود ہیں جو دنیا تک پہنچانے کے قابل ہوں گے. تو ابھی آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کام تو اچھا ہے، انتظار کرنا پڑے گا کہ کب یہ قوم اس کام کے لیے تیار ہو جائے گی، تب وہ کام انجام دینا پڑے گا. اس کا مطلب ہے قوموں کے اندر بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں، بالکل جیسے فرد ہوتا ہے. ایک فرد ہوتا ہے، اس کی عمر ٹھیک ٹھاک ہے، اس عمر کے بندے کو ایسا ہونا چاہیے لیکن ہے نہیں، ابھی کسی بھی وجہ سے ابھی نہیں ہے. تو اس کا جو ہمدرد ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو تیار کرتا ہے، اس کے اوپر محنت کرتا ہے. آپ نے شاید اپنی زندگی میں تربیت کے عمل کو کہیں نہ کہیں خود انجام دیا ہوگا، چاہے اپنے بچوں کے اوپر، چاہے اپنے ہمسائے میں کسی کے اوپر، کسی عزیز رشتہ دار کے اوپر، یا خود تربیت کے عمل سے گزرے ہوں گے. تو آپ نے اس بات کو احساس کیا ہوگا کہ یہ کام کس طریقے سے انجام پانا چاہیے. مثلاً آج کے دور میں بچوں کو سختی کر کے آپ تربیت نہیں کر سکتے، یہ طے شدہ بات ہے. آج کے دور میں بھائی آپ سختی کر کے نہیں کر سکتے. 50 سال پہلے گویا یہ تھا کہ سختی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، 50 سال پہلے انداز یہی تھا. اور مثلا 50-60 سال پہلے کی جب لوگوں کی گفتگو کو پڑھتے ہیں مختلف جگہوں پر، تو وہاں وہ تعریف میں کہتے تھے کہ وہ بہت سختی کرتے تھے، اس کو تعریف میں کہتے تھے. آج کے دور میں نہیں کر سکتے آپ، آج کے دور میں کچھ اور ہے. تو قوم کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ اور اس سے زیادہ ایک اور حساس معاملہ ہے جو ہمارے سامنے درپیش ہے، اور ہم یہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے. ہم لوگ طے شدہ فتنوں سے گزر رہے ہیں، ہم سب کو یہ بات پتہ ہے. یعنی ہر روز ایک خبر آتی ہے جس کو دیکھ کر آپ کو اور یقین ہو جاتا ہے ایک اور فتنہ کھڑا ہوا، ایک اور مصیبت آئی. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہم کسی اسٹریٹ فارورڈ دور سے نہیں گزر رہے. یعنی مثال کے طور پر جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں، ایک سیاسیات کے اندر سیاہ اور سفید نہیں ہوتا، بلیک اور وائٹ نہیں ہوتے، سیاسیات میں سب کا سب گرے ہوتا ہے. ہر وقت ایک گرے واقعہ، ایک اور ہر روز ایک نیا واقعہ، اور وہ واقعہ دیکھتے آپ سمجھ جائیں گے یہ جو دکھا رہا ہے یہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک سازش اور ہو گئی، اب یہ جو سازشیں بار بار ہو رہی ہیں اور ہمارا ایک ہدف ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے اور ہماری قوم ان سازشوں میں پھنستی چلی جا رہی ہے. اب آپ خود تصور فرمائیں، مثلا ہمارا جیسا جو طالب علم ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں ہر روز ایک سازش ہو رہی ہے، وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم، ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان سازشوں میں جتنا خوبصورت طاقتور باہر آنا چاہیے تھا اتنا اچھا باہر نہیں آ پا رہے، سازشوں میں پھنس جاتے ہیں. جتنا اچھا ریئیکٹ کرنا چاہیے، جو آئیڈیل ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو پاتا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ تو اب یہ اسٹڈی سمجھ میں آتی ہے. کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ دیکھنا چاہیے جو قومی سازشوں میں نہیں پھنستی ہیں وہ کیسی ہوتی ہے. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. جنگ صفین میں خوارج کے سامنے ایک سازش ہوئی، امیر شام نے ایک سازش کی، خوارج پھنس گئے اس کے اندر. آیا حضرت مالک اشتر بھی پھنسے؟ نہیں. آیا امیر المومنین کے دوسرے چاہنے والے وہ بھی پھنسے اس کے اندر؟ نہیں. وہ فوراً سمجھ گئے سازش ہے. امیر المومنین نے جیسے ہی ہدایت دی یہ سازش ہے، یہ کرو، انہوں نے فوراً کام وہی کریں گے جو مولا کہہ رہے ہیں، چونکہ واقعی یہ سازش ہو رہی ہے. اچھا، خوارج اس بات کو سمجھ پائے کیا؟ نہیں، وہ پھنس گئے سازش کے اندر. اور جو سازش میں پھنسے، اس بری طریقے سے سازش میں پھنسے، آج تک ہم باہر نہیں نکل سکے تھے. اپنے آپ سے پوچھنا نہیں چاہیے جو قومیں سازش میں پھنستی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں، جو نہیں پھنستی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں. اگر ہم یہ اسٹڈی سمجھ میں آ جائے کہ جو قومیں سازش میں پھنس جاتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں، ہم ان کے کرائٹیریا کو نکالیں گے. جو پھنستی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں، ان میں یہ خرابی ہوتی ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں گے جو نہیں پھنستی ہیں سازشوں کے اندر وہ کیسی ہوتی ہیں. وہ ایسی ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ ہوتا ہے، پھر ایک اور کام کرنا ہوگا. یہاں سے نکل کے وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ ہمیں تین لیول میں کام کرنا چاہیے. اچھا، اب میں پہلے دن عرض کر رہا ہوں، یقین فرمائیے میں نے 10 دن کا منصوبہ نہیں بنایا ہوا، ابھی پورا 10 دن کا منصوبہ نہیں بنایا ہوا. ہاں یہ مجھے پتا ہے، ایک دفعہ اس اسٹڈی کو شروع کریں گے 10 دن سے کہیں زیادہ کا میٹر اس میں نکل آئے گا، یہ مجھے پتا ہے. لیکن ابھی کیا کریں گے؟ اس کو آہستہ آہستہ لے کے چلیں گے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر. اور یہ تاریخ میں بار بار ہوتا ہے، سازشیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں. ہم نے کربلا کے معاملے میں بچپن سے سنا ہے، حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے، عبید اللہ ابن زیاد نے ایک سازش کی، کوفی پھنسے یا نہیں پھنسے؟ پھنس گئے. حبیب ابن بظاہر پھنسے؟ نہیں، وہ سازش کی زد میں نہیں آئے. ہمیں دیکھنا پڑے گا جو سازش کی زد میں نہیں آتے وہ ہوتے کیسے ہیں. اللہ اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جملے میں ہم کہہ دیں گے وہ تو اصحاب حسین تھے، ہم تو نہیں ہیں. وہ تو اصحاب امیر المومنین تھے، ہم تو نہیں ہیں. اچھا، اگر آپ اس بات کو مان لیں، اس کا مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ہمیشہ سازشوں میں پھنستے رہیں گے. کیا یہ کہنا چاہ رہا ہے؟ تو پھر میں اور آپ دروازے بند کر دیتے ہیں، دشمن سے کہتے ہیں تم سازش کرو اور ہم ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں. نہیں کر سکتے نا، خدا نے یہ تو نہیں کہا ہوگا ہم سے. آیا خدا نے ہمارے مقدر میں لکھا کہ ہم سازشوں میں پھنسے ہیں؟ نہیں لکھا. خدا نے متعال نے ہدایت دی ہے، ہدایت پہ چلنے والوں کو وعدے دیے ہیں. پاکستانی قوم کے لیے علیحدہ پیکیج ہے کہ ہمیشہ سازش میں پھنسے گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہمارے لیے بھی وہی منصوبہ ہے جو لبنان کے لیے ہے، جو ایران و عراق کے لیے ہے، دنیا کی کامیاب آزاد قوموں کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی وہی منصوبہ ہے. صرف ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہوتا کیسے ہے، یہ قومیں بنتی کیسے ہیں. اچھا، اب اس سوال کا جواب بعد میں دوں گا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی چلو فرض کرو تمہارے ذہن میں یہ بات آ گئی اور تم نے بتا بھی دیا اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ صحیح بھی کہا ہو، کیونکہ ابھی تو شک ہے نا کہ جو ہم بتائیں گے وہ صحیح بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. فرض کر لیتے ہیں کہ جو تھا وہ صحیح تھا، بتا بھی دیا، آپ نے سن بھی لیا، آپ کہیں پوری قوم تھوڑی مان لے گی. بھائی یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ 200-250 لوگ، اس سے زیادہ کہاں آئیں گے؟ 400-500 ہو جائیں گے آخر تک پہنچتے پہنچتے، مثال کے طور پر، یا کم ہو جائیں گے بےچارے، کیا کہہ سکتے ہیں. تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ایک حلقے میں اگر یہ کہہ بھی دیا ہوگا کیا؟ تو سب سے پہلا مرحلہ یہ کہ کہہ تو دیں، مرنے سے، مرنا تو مقدر میں ہے نا، تو مرنے سے پہلے کم سے کم وہ بول تو دیں جو بول دینا چاہیے، باقی بعد میں اللہ مالک ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا ہمارے، ہم ذمہ دار تھوڑی ہیں اس کے، ہم ذمہ دار اللہ کے نظام میں. مجھے ایک چیز بہت زبردست لگتی ہے، بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں، یہ بہت اچھا لگتا ہے، نتیجے کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، ہم کام کے ذمہ دار ہیں بس. آپ اکیلے کھڑے ہو، آپ کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونے کا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنا کام کر لیں، ہوتا ہے ہوتا ہے، نہیں ہوتا نہ ہو، یہ خدا کا کام ہے، ہمارا کام نتیجے لینا نہیں ہے، ہمارا کام کام انجام دینا ہے. اس وقت کے حالات میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے، ہم ہر سال کوشش یہی کرتے ہیں، ہر سال کوشش کرتے ہیں اس وقت کے حالات میں اس وقت کیا بولنا چاہیے وہ بول دو، باقی اللہ مالک ہے، جو کچھ بھی ہوگا اس کو دیکھ لیا جائے گا. اس وقت یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سب کو سمرائز کرتا ہوں جو اب تک کا. اقوام ذمہ دار ہیں، اقوام غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتی، جس طرح فرد ذمہ دار ہے اس طرح قومیں بھی ذمہ دار ہیں. قوموں میں سے کچھ قومیں میچور ہوتی ہیں، سازش میں نہیں آتی ہیں، اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیتی ہیں، کچھ قومیں غیر ذمہ دار ہوتی ہیں، سازش میں پھنس جاتی ہیں، ہمیشہ مقدر میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. اچھا یہ بھی قانون عرض کرتا چلوں، کوئی قوم اگر اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی تو اس کو سزا اٹھانی پڑتی ہے. جس چیز کی خاطر ذمہ داری سے بھاگے تھے اس سے بڑی مصیبت آتی ہے، اس سے بڑی مصیبت آتی ہے. کوفیوں نے جان بچانے کی خاطر مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑا تھا، 300,000 مرے حجاج بن یوسف کے ہاتھوں، حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دیتے مشکل سے 1,500 مرتے، عبید اللہ بن زیاد کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، معاملہ ختم ہو گیا تھا وہیں پہ. نہیں ساتھ دیا، چند جانے بچائیں، 1,500 نے بندے بچائے نا، 1,500 بھی نہیں مرتے اس وقت، کوئی چانس ہی نہیں تھا عبید اللہ بن زیاد کی جیتنے کا، دولہ مارا کے اندر کتنے فوجی آنے تھے اس کے پاس، کوئی چانس نہیں تھا جیتنے کا، سازش میں پھنس گئے، چند جانے بچائیں، اس کے بعد 2,500,000 بندے، حتی 400,000 تک بیان کرتے ہیں، حجاج بن یوسف مار گیا. تو جس چیز کو بچانے کے لیے یہ بے وقوف قوم سازش میں پھنستی ہے وہ نہیں بچتی ہے، پھر وہ ہاتھ سے جاتی ہے، بڑی مصیبت ہے، پھر پھر باہر نکلنا عذاب بن جاتا ہے، پھر کون حجاج بن یوسف کو ہرائے گا؟ پھر اس سے ایک اور خطرہ سامنے آتا ہے، وہی کہ بھائی اگر یہ قوم سازش میں پھنستی رہی تو کیا ہوگا، پھر نکالنا مصیبت پڑ جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوراً یہ طے کیا جائے بھائی یہ قومیں جو سازش سے نکل جاتی ہیں، بچ جاتی ہیں، وہ کون سی قومیں ہوتی ہیں، یہ جو پھنس جاتی ہیں کیسی ہوتی ہیں. اس کے بعد ایک اسٹیپ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ، ہر سال اس کے اوپر بات کرتا ہوں، اس دفعہ پھر بات کرتا ہوں. اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو یہ کہتے ہیں آپ نے قوم کو اپنی مرضی سے بنانا ہے، اس کو سوشل انجینئرنگ کہتے ہیں. بالکل جیسے آپ گارا، بجری، اینٹ، پتھر لے کر ایک گھر بناتے ہیں اپنی مرضی سے، اس گارے پتھر کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی گھر بننے کی، آپ اس کو ایک شیپ دیتے ہیں، ایک نیا گھر بنا لیتے ہیں اپنے ہدف کو پورا کرنے کے لیے. آپ کا ہدف تھا کہ آپ اس میں رہیں گے، آپ گارے مٹی میں نہیں رہ سکتے تھے، آپ نے اس کو جمع کیا، اس کے اوپر مینجمنٹ دکھائی، اس کے اندر کنسٹرکشن ہوئی، اس کے بعد آپ کا ہدف پورا کرنے کے لیے گھر بن گیا. لوگ اپنی مرضی سے معاشرے بناتے ہیں، انگریزوں نے بہت سارے معاشرے اپنی مرضی سے بنائے اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے، ان لوگوں نے بہت مہارت سے کام کیا ہے. بدقسمتی سے ہمیشہ اعتراف کرنا پڑتا ہے یہ کہ انہوں نے 19ویں صدی کی وسط میں بہت غیر معمولی کام کیا ہے اپنی دانش میں، انہوں نے پتہ نہیں قوموں سے کیسے کھیلا ہے اس وقت، اتنی مہارت کہاں سے آئی ان لوگوں کے پاس، سمجھ میں آتا ہے کہاں سے آئی، پر انہوں نے کیا ہے، اپنی مرضی سے کھیلا ہے، آج تک کھیل رہے ہیں لوگ قوموں سے اپنی مرضی سے کھیلتے ہیں، ان کی نفسیات بناتے ہیں، ان کو ایسا بنا دیتے ہیں ہم چھیڑیں گے تو یہ وہی کریں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کریں، ایک ایک چیز کنٹرول میں کر لیتے ہیں، کپڑے ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، بال ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، کھانا پینا کنٹرول میں ہوتا ہے، پیسہ کہاں خرچ کریں گے، پیسے کیسے کمائیں گے، کس سے ملیں گے، کس سے نہیں ملیں گے، یہ سب کا سب اس کمانڈ کے پاس چلا جاتا ہے، وہی کر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ. اب سوال یہ ہے، جو گندا کام کرنے کے لیے سوشل انجینئرنگ کر سکتا ہے، ہم اچھا کام کرنے کے لیے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بھائی جو گندے کام کے لیے کر سکتا ہے، غلط ہدف کے لیے کر سکتا ہے، خدا کی نصرت کے بغیر کر رہا ہے، وہ شیطان سے مدد لے کے کر رہا ہے، ہم خدا کی نصرت کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے؟ توفیق الہیہ بھی تو شامل ہوتی ہے. پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے، سب سے پہلے کام کیا کریں، بالکل ریئلسٹک ہو کر، حقیقت پسند ہو کر اپنے قوم کی خوبیوں اور خامیوں کو دیکھیں، ان میں خوبی کیا ہے، ان میں خامی کیا ہے، پھر یہ دیکھیں خوبیوں خامیوں کو لیتے ہوئے اس کو لے کر ادھر تک پہنچنا ہے، یہ سفر طے کیسے ہوتا ہے. اچھا اب اس کے اوپر، یہ تو ابھی سادہ سی بات ہو گئی کہ خوبی خامیوں کو لے کر آپ آگے بڑھیں اور ایک اور مقام تک پہنچ گئے جو بفضیلت قوم تھی. اب ایک اور معاملہ بھی ہے، اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں تو خامیوں میں کہیں کوئی خوبی چھپی ہوتی ہے، خامیوں میں کہیں کوئی خوبی چھپی ہوتی ہے، تو دوسروں کو برائی لگتی ہے اور وہ جو انجینئر ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے یہ برائی نہیں ہے، یہ ایک اچھائی ہے، یہ ایک اچھائی ہے. میں آپ کو ایک مثال، دنیاوی مثال عرض کرتا ہوں، اور میں معذرت چاہ رہا ہوں، میں اس کو چاہ رہا ہوں کہ بالکل سکون سے ہم لے کے چلیں، جلدی نہیں کریں، تو میں آہستہ آہستہ لے کے چلوں گا، اور جلدی نہیں کریں گے، جلدی کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بات ادھوری رہ جائے گی، نہ آپ کو اہمیت سمجھ میں آئے گی، نہ اس کا امپلیمنٹیشن سمجھ میں آئے گا، دس دن ایسے گزر جائیں گے. تو جلدی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، سکون سے کام کرنا ہوگا، ایک ایک چیز اٹھا اٹھا کے دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے، اور اس دس دن کو اگر چند خصوصیات سمجھا گئے، سمجھ میں آ گئی ہمیں اور ہم آپ کو سمجھا گئے، تو انشاءاللہ چلو ایک کم سے کم ایک کام تو انجام پائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. ایک آدمی ہوتا ہے سادہ آدمی کسی بھی فیلڈ کا، ایک آدمی ہوتا ہے اس فن کا ماہر، دونوں کے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، دونوں ایک چیز کو دیکھتے ہیں بہت فرق ہوتا ہے. مثال دیتا ہوں، چند سال پہلے مجھے یاد ہے میں ایک زمین دیکھنے گیا، وہ زمین بہت اوپر نیچے تھی، پہاڑی بھی تھی اس کے اندر، چھوٹی سی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں سی تھیں، اس زمین کو دیکھتے ہی میں نے کہا یہ ہمارے بس کی نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمیں وہ زمین چاہیے جو فلیٹ ہو تاکہ اس کے اوپر کام کرنا آسان ہو، کیونکہ گھر بنانے وہاں پہ تو ابھی آپ اوپر نیچے لے لیں گے تو اس کے بعد اس کو پلین کرنے میں پتہ نہیں کتنا پیسہ لگ جائے گا. تو ہم فوراً وہ زمین چھوڑ دی اور اس زمین پہ جو بالکل فلیٹ ہو تاکہ کام کرنا آسان ہو، یہ ہماری اوپینین تھی. پھر ایک ایکسپرٹ سے ملے کافی سالوں کے بعد، تو اس سے پوچھا کہ مثلا اس نے کہا کون کون سی آپ نے دیکھی، میں نے بتایا اس طرح بھی ایک دیکھی، کہنے لگا وہ آئیڈیل تھی. میں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، اس کا بلڈوزر کا خرچہ ہی پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے پہنچ جاتا اس کو پلین کرنے میں. کہنے لگا پلین کس نے کرنا تھا، ہم تو پلین زمین کے اندر آرٹیفیشل پہاڑیاں بناتے ہیں خوبصورتی ڈالنے کے لیے، آپ سے کس نے کہا پلین کرنا تھا اس کو، آپ کو وہی لینی تھی. میں نے کہا وہ بہت بڑی خامی لگ رہی تھی. کہنے لگا نہیں خامی نہیں تھی، اگر استعمال کر لیتے نا بہت بڑی خوبصورتی تھی. قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ہمیں قوم کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی کہتے ہیں یہ بہت گندی قوم ہے، اس میں بڑی خامی ہے. جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہی کہتا ہے ابھی تو خامی لگ رہی ہے نا، لیکن اگر اس کو صحیح یوٹیلائز کیا نا یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے، بڑی خوبصورتی ہے. اب میں اس بات کو منتقل کرتا ہوں جاہلیت کے اوپر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی قوم کو دیکھ کر اسٹریٹ فارورڈ اس طرح حکم نہ دیں، یہ اچھی ہے یہ بری ہے، وہ بری ہے اس میں سب برا ہے، یہ برائیاں سب برائیاں، نہیں ایسا نہیں ہوتا. بہت دفعہ ظاہر میں بڑی برائی ہوتی ہے لیکن اندر اندر تھوڑا سا اس کو یوٹیلائز کریں بہت بڑی اچھائی ہوتی ہے. برے معاشروں میں جو اب تک برے معاشرے آئے ہیں، جاہلیت سے برا تو کوئی معاشرہ نہیں ہوگا نا، جہاں اللہ کے نبی تشریف لائے، جاہلیت کا معاشرہ تھا. اچھا جاہلیت کا معاشرہ تھا، اس میں برائیاں کیا کیا تھیں؟ اس میں برائیاں مثلا قبیلہ پرست تھے، قبیلہ پرست تھے، یعنی واقعا ان کا خدا، ان کا قبیلہ چھوٹا موٹا خدا تھا، بلکہ ٹھیک ٹھاک بڑا خدا تھا، حق باطل نہیں دیکھتے تھے، قبیلے کا بندہ دیکھتے تھے، اگر اپنے قبیلے کے بندے پہ بات آئی ہے، حق باطل اسلام کفر سب کو کنارے پہ رکھ کر اس کا ساتھ دے دیتے تھے، اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ مسلمان تھا کافر تھا، ساتھ دیتے تھے اس کا، ایک قبیلہ پرستی دین کے اندر. دوسرا معاملہ کیا تھا؟ اپنے اجداد کے تابع دار تھے. قرآن کریم بار بار کہتا ہے، ہم ان سے کہتے ہیں دین پہ غور کریں، یہ کہتے ہیں جو ہمارے اجداد نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کریں گے. کیا ہم اپنے اجداد کا دین چھوڑ دیں؟ اجداد کے تابع دار تھے. تیسری ایک بہت بڑی برائی تھی ان کے اندر، ان کی ناک بہت بڑی تھی، انانیت بے انتہا تھی ان کے اندر، غرور، اور اس غرور اور تکبر کے نتیجے میں جنگیں ان کے اندر بہت زیادہ تھیں، بے انتہا جنگ کرتے تھے. 40-40 سال تک چھوٹے چھوٹے معاملے کے اوپر جنگ لڑتے رہتے تھے. وہ جو مشہور ہے مسدس حالی کے اندر بھی ہے کہ گھوڑے بڑھانے کے اوپر جھگڑا کرتے تھے، پانی پلانے پہ جھگڑا کرتے تھے. صحیح ہے، 3-4 بڑی برائیاں دیکھ لیں، ان بڑی برائیوں کے پیچھے کوئی اچھائی ہے کیا؟ مثلاً یہ لوگ قبیلہ پرستی میں مبتلا تھے، جو بہت بڑی برائی تھی، اس کے پیچھے ایک اچھائی ہے. اس کا مطلب اگر کسی چیز سے وفا کریں تو بہت وفا کریں گے. پھر یہ اپنے قبیلے کے ماننے والے تھے نا، اور قبیلے سے وفا کرتے تھے، تو اتنی وفا کرتے تھے کہ اپنی جان دے دیتے تھے. اگر یہ قوم خدا سے وفادار ہو جائے، پھر صرف ایک اورینٹیشن چینج کرنی ہے، قبیلے سے نکالو خدا پہ لے آؤ، بہترین کام. اچھا، اس کے مقابلے میں کون سی قوم ہے؟ اس کے مقابلے میں وہ قوم ہے جو کسی بھی چیز سے وفادار نہیں ہوتی. اب آپ تصور کریں، آپ کے سامنے جاہلیت کی ایک قوم آئی ہے جو قبیلے کی وفادار ہے، قبیلے کو پرستش کرتی ہے، قبیلے کی خاطر جان بھی دے دیتی ہے. ایک قوم آئی ہے جس کے اندر کوئی وفاداری نہیں ہے، آپ کو کون سی بری لگ رہی ہے؟ زیادہ بری کون سی لگی؟ ہمیں قبیلہ پرست زیادہ برا لگتا ہے کہ دیکھو کتنا قبیلہ پرست ہے. اور جو ایکسپرٹ دیکھنے والا نا، وہ فوراً کہے گا نہیں، یہ قبیلہ پرست قوم اچھی قوم ہے. کیوں؟ اگر یہ قبیلے کی جگہ خدا کو رکھ لے تو یہ خدا کے دین کے وفادار ہیں، پھر یہ دین خدا کو پھیلا لیں گے. اللہ کے نبی نے یہی کیا ہے، انہوں نے اپنی قوم کی اورینٹیشنز کو چینج کر دیا، صفت چینج نہیں کی. یہ قوم جنگ بہت لڑتی تھی. جنگ بہت لڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے شجاعت ہی، شجاعت تھی ان کے اندر. اگر شجاعت نہیں ہوتی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے. لیکن صرف ایک مصیبت تھی، شجاعت کا محور یا مال غنیمت تھا یا عورتوں کے سامنے اپنے آپ کو شو کرنا تھا. بس اللہ کے نبی نے اس شجاعت کو لا کر دین کی وفاداری میں تبدیل کر دیا کہ اب تم خدا کی خاطر شجاعت دکھاؤ. صحیح ہے، بظاہر قوم بہت بری ہوتی ہے، اس برائی کے پیچھے ذرا سی اورینٹیشن چینج ہو جائے پھر اس کے اندر اچھائی آتی ہے. آپ کسی قوم کی ظاہری برائی کو دیکھ کر یہ نہ سوچیں کہ یہ قوم بہت بری ہے، یہ سوشل انجینئرنگ کرنے والے کا کام ہے. وہ دیکھیں قوم کی برائی تو ہے لیکن اس برائی کے پیچھے کوئی اچھائی بھی ہے یا نہیں ہے. اچھائی بھی ہوتی ہے، اس اچھائی کو ڈسکور کرے. اب دوبارہ آتے ہیں اس موضوع کی طرف. ہمارے پاس ایک قوم ہے، اس قوم کو ایک جگہ پہ سازشوں میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور ان سازشوں سے نکلنے کے لیے قوم کے اندر کچھ اور صلاحیتیں ہونی چاہیے. وہ صلاحیتیں کیا ہونی چاہیے؟ پہلی کمی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، پہلی کمی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. اب جاہلیت کی مثال سے لیں تو وہ زیادہ کام آسان ہو جاتا ہے وہاں سے لے کے شروع کرنا. یہ جو جاہلیت کے لوگ تھے، ان کو بھڑکانا بہت آسان تھا، جس کو آپ انگلش میں پرووک کرنا کہتے ہیں. کسی بات پہ بھڑکانا ہو کوئی مشکل کام نہیں تھا. ان کو دو شعر سناؤ، ان کی پتہ نہیں کون کون سی رگیں جاگ جاتی تھیں، لڑنا شروع کر دیتے تھے. کیا مطلب اس کا؟ قوم جذباتی تھی، جذباتی قوم تھی. اچھا، جذباتی قوم کو لڑانا بہت آسان ہوتا ہے. دو جملے بولو اس کو، ایک دم سے اس کے جذبات پرووک ہو جاتے ہیں، اور جذبات جب اس کے بھڑکتے ہیں پھر اس کو کنٹرول نہیں ہوتا، پھر یہ اپنا کام کر دیتے ہیں. صحیح، اس کے مقابلے میں ایک اور قوم ہوتی ہے، میچور ہوتی ہے، اتنی جلدی اس کے جذبات نہیں بھڑکتے. اس کے جذبات کو بھڑکانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. کیوں؟ کیلکولیشن بہت کرتے ہیں، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، اب یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو دیکھتے نہیں، ابھی نہیں کرنا ہے. صحیح ہے، قوم کا جذباتی ہونا اچھا ہے یا عقل مند ہونا اچھا ہے؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے. جذباتی ہونا اچھا ہے یا عقل مند ہونا اچھا ہے؟ بہت بڑا کوشچن ہے. میں دونوں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. گزشتہ وقتوں کو یاد کرتے ہوئے 32 سال پہلے، 30 سال تقریباً کم و بیش، کراچی میں ایک تقسیم تھی ہمارے دوستوں کی، جو میری ایج کے جوان تھے اس وقت، ان کے درمیان ایک تقسیم تھی. تین گروپ بنے ہوئے تھے، تین گروپوں میں تقسیم کی جاتی تھی اس زمانے کے جوانوں کو. میں ایک کا نام نہیں لوں گا، دو کا نام لوں گا تاکہ اپنی مثال پہ لا سکوں. ایک کو کہتے تھے انقلابیون، ایک کو کہتے تھے فکریون. ایک گروہ وہ تھا جس کو کہتے تھے یہ انقلابی گروہ ہے، اور ایک گروہ وہ تھا جس کو کہتے تھے یہ فکری گروہ ہے. صحیح ہے؟ اچھا، وہ جو انقلابی گروہ ہے اس کی خاصیت کیا تھی؟ اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس کی گاڑی میں بریک نہیں تھی. جو اس کے ذہن میں آئے گا وہ اس نے کر دینا ہے، اور وہ کر چکا. جب تک آپ سمجھیں گے اس کے دماغ میں کیا آیا ہے، وہ کر چکا ہے. اچھا، وہ جو فکریون تھے ان کی خاصیت کیا تھی؟ انہوں نے درس اور مباحثے سے باہر نکلنا ہی نہیں تھا، ان درس میں مبتلا رہنا تھا. اچھا، اب یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے اوپر خوب جملے بازی کرتے تھے. انچولی جو تھا اس زمانے میں گڑھ بنا ہوا تھا اس ٹکراؤ کا، انچولی اس کا گڑھ تھا. اس میں ایک تیسرا گروپ بھی تھا جس کا میں نے نام نہیں لیا ہے تاکہ بالکل ایسا نہ ہو، بلنٹلی اس کی طرف ہو جائے. تو اب یہ ساری داستانیں کچھ اور چلی گئی ہیں. یہ بہت ابتدائی زمانہ تھا، انقلاب آئے ہوئے 2-3 سال ہوئے ہوئے تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا حسن ولی فقی کہتے کسے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، میرا خیال میں 83 تھا، 84 کا اسٹارٹنگ تھا، تو وہاں بہت سارے ایسے دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے، ماہ رمضان تھا میرا خیال میں. تو کسی نے آ کر بات شروع کی تو سب ادھر ادھر بات کرنے لگے، ولایت فقی کی حمایت، مخالفت، یہ وہ. اس نے کہا اچھا بھائی ایسا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک کے کوئی یہ بتائے ولی فقی کہتے کسے ہیں، ولایت فقی ہوتا کیا ہے؟ بالکل سائلنس، کسی نہیں کو بتا ہوتا کیا ہے یہ. اور لڑ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس سادگی کا عالم تھا. اب ایک اور سوال ہے، پھر دوبارہ سوال، قوم کو جذباتی ہونا اچھا ہے یا قوم کا عقل مند ہونا اچھا ہے؟ دونوں کے اپنے میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں. اگر ایک قوم بہت زیادہ عقل مند ہوتی ہے، میدان عمل میں پیچھے رہ جاتی ہے. اصطلاحاً اگر بہت زیادہ عقل مند ہوتی ہے، ویسے تو واقعاً اگر عقل مند ہو تو بہت ہی اچھا ہے، اصطلاحاً جو ہماری رائج اصطلاح ہے، اس میں اگر بہت زیادہ عقل مند ہو جائے تو وہ پھر کیلکولیشنز ہی کرتی رہتی ہے، کام نہیں کرتی. پھر خاص کر قربانی نہیں دیتی، قربانی نہیں دیتی. خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، اگر ان کی عقل مندی شیطان کے حد تک چڑھ گئی تو پھر یہ بڑے مکار ہوتے ہیں. اگر شیطان کے ہاتھ چڑھ گئے تو بڑے مکار ہوتے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں یورپ کی ایک قوم کی جس نے ہم پہ حکومت کی، کیونکہ مجھے اگلی دفعہ کہیں انگلینڈ جانا ہو تو پکڑ ہی نہ لیں مجھے. یہ عقل مند ہو گئے، کیلکولیشن کے ماہر ہیں، لیکن شیطان نے ان کو پھنسا کے پوری دنیا کو غلام بنایا. ان کی کیلکولیشن بہت زبردست تھی، ان کا حساب کتاب بہت اچھا تھا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا، انہوں نے جو کچھ 150 سال پہلے کیا تھا وہ عجیب و غریب کام تھا. نہیں معلوم انہوں کس طریقے سے اس کام کو کر رہے تھے. جب میں نہیں معلوم کہہ رہا ہوں تو اس کی شدت کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کچھ کچھ پتا ہے کہ کیسے کر رہے تھے. تو عقل مند قوم کے اندر یہ مصیبت ہوتی ہے، جو مروجہ عقل مند ہے، واقعی عقل مند کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ہمارے یہاں رائج جس کو ہم لوگ عقل مند کہتے ہیں. اچھا، اس قوم میں یہ مشکل پیش آتی ہے. جذباتیوں کے ساتھ کیا مشکل ہوتی ہے؟ جذباتیوں کے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں لڑنا ہے، کوئی دشمن نہیں ملا تو دوستوں سے لڑیں گے. ان کے ساتھ یہ مصیبت ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کب کیا کر ڈالیں گے، کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے آپ اس گروپ کے ساتھ. ابھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، نماز پڑھی ہے، تھوڑی دیر میں فائرنگ شروع ہو گئی، کچھ نہیں پتا ہوتا اس کا کیا ہونے والا. اب پھر دوبارہ سوچتے ہیں، قوم کا جذباتی ہونا صحیح ہے، عقل مند ہونا صحیح ہے؟ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، بہت زیادہ جذباتی ہونے کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا، بہت زیادہ عقل مند ہونے کے ساتھ بھی کام نہیں ہو سکتا. اب یہ آپ نے سن لیا. اب آتے ہیں برے صغیر پہ. برے صغیر عموماً جذباتی ہیں یا عقل مند ہیں؟ جذباتی ہیں. برصغیر مشہور ہے اس کام کے لیے. میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وال محمد. آپ ذرا یہاں کے علماء یا خطبہ ذاکرین ان کے ناموں کے آگے لگنے والے القاب کو دیکھیں اور جا کر کمپیریزن میں ایران، عراق، حجاز، کویت، بحرین ان قوموں کو دیکھیں اپنے بڑوں کو کیا القاب دیتے ہیں. ہمارے یہاں کے القاب گویا زمین آسمان کے قلابے ملا رہے ہوتے ہیں. فلاں فلاں اب آدمی کہہ بھی نہیں سکتا چونکہ اس کا کوئی لگا ہوا نام پہلے سے ہوگا تو پھر لگے گا اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. تو ہم کسی لقب کو دہرائیں گے نہیں ورنہ ظاہر ہے وہ جس کے نام کے آگے لگا ہوا ہوگا سمجھ میں آئے گا کہ جب اس پہ تنقید کر رہے ہیں. لیکن کیا کیا القاب نہیں دیتے ہم لوگ. اچھا کیا وہ لوگ اہل بیت کی محبت نہیں رکھتے؟ ان کے پاس بڑے بندے نہیں ہیں کیا؟ ان کے پاس بھی تو بڑے بندے ہیں بھائی. آپ کے پاس اگر ایک شاعر ہے اس کے پاس شاعر نہیں ہے کیا؟ ختم شاعر ہے. آپ کے پاس ایک نوحہ پڑھنے والا ادھر نوحہ پڑھنے والا نہیں ہے. جاسم کربلائی کو دیکھے. اصلا اس کو لوگ جاسم کہربائی کہتے ہیں. کربلائی اس کا نام ہے. کہربائی کہتے ہیں. کہربائی کہتے ہیں الیکٹریسٹی کو عربی میں. جہاں جاتا ہے پبلک کے اندر ایسے نوحے پڑھتا ہے جیسے لوگوں میں الیکٹرک مار دی اس نے. اتنا جوش دلا دیتا ہے. دو دو گھنٹے تک ایک نوحہ پڑھتا ہے. ایک نوحہ دو گھنٹے تک. اور لوگ ماشاءاللہ اس کے ساتھ عرب پوری دنیا اس کی گویا عاشق ہوئی ہوئی ہے جو اہل بیت کے چاہنے والے ان کے اندر. تو کیا ان کے یہاں نوحہ خوان نہیں ہے؟ ان کے یہاں شاعر نہیں ہے؟ ان کے یہاں خطیب نہیں ہے؟ ان کے یہاں مصنف نہیں ہے؟ ان کے یہاں عالم نہیں ہے؟ مقرر نہیں ہے؟ سب کچھ ہے. جو القاب ہمارے یہاں ہیں وہ وہاں نہیں ہیں. اچھا یہ ہمارے یہاں کیوں القاب ہیں؟ یہ جذباتیت ہے. یہ جذباتیت ہے. اتنی جذباتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اب اتنی میں جسارت کر کے کچھ مثالوں کو دوں گا تاکہ بات تو واضح ہو اور بات اتنی ہو جائے کہ اگر کوئی سیکھنا چاہے. ہم کیا سکھائیں گے بہرحال. اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اس کے اندر کوئی پوائنٹ مل جائے اسے. مثلا ہمارے یہاں جب کسی دشمن کا تذکرہ شروع ہوگا بات شروع ہوگی اس کی نسل سے. تو وہاں دشمن نہیں ہے کیا؟ جیسے عراق، ایران میں، لبنان میں، حجاز میں، کویت، بحرین، ان کے یہاں دشمن نہیں ہوتے کیا؟ مثلا ہمارے یہاں جب اپنے سے علاوہ کسی کا تذکرہ کریں گے سب سے پہلے تو اس کی نسل کو رگڑ دیں گے. اس کی نسل ہی غلط ہے. بلکہ اپنے اندر بھی کسی کو رگڑنا ہو تو اس کی بھی نسل رگڑ دیتے ہیں. اور بعض اوقات تو اپنے ہی اجداد کی نسل کو رگڑ دیتے ہیں. واقعہ یہ کام جس نے نہیں کیا اس کی نسل خراب ہے. پتہ چلا اس کے بابا بھی نہیں کرتے تھے. کیا ہو رہا بھائی؟ یہ جذباتیت کی نشانی نہیں ہے؟ یہ جذباتیت ہے. جس کو اٹھاتے ہیں اشعار میں اٹھائیں گے کسی کو جہنم میں ڈال دیں گے، کسی کو یہاں ڈال دیں گے، کسی کی نسل خراب کر دیں گے، کسی کو ذلیل کر دیں گے، کسی کو. ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ انتہائی جذباتیت دین کے نام پر. اچھا آپ وہاں پہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے بھائی، وہاں بھی شاعر ہوتا ہے، وہاں پہ بھی ایک مصنف ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، محقق ہوتا ہے. لیکن وہ جب دوسروں کی بات کرتا ہے تو ایسے نہیں کرتا جو ہم کرتے ہیں. 12 سال مثلا ہم ایرانیوں کو سنتے رہے، عراقیوں کو سنتے رہے، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، دنیا بھر کے علماء وہاں پر ہوتے تھے، ان کو سنتے تھے. ان میں سے کوئی مقرر بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتا تھا. مثلا آپ کہیں گے وہ تو علماء تھے، یہاں پہ خطیب ذاکر ہوتے ہیں. ان کے بھی تو خطیب ذاکر ہوتے ہیں، ادھر بھی خطیب ذاکر ہوتے ہیں. بالکل جس طرح ہمارے یہاں پنجاب میں ہے کہ بھائی ایک آدمی عالم ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی عالمانہ باتیں کرتا ہے، دوسرا آدمی جو ہوتا ہے وہ ذاکر ٹائپ کا ہوتا ہے. تو ایران کے اندر بھی ایسا ہی ہے. کچھ لوگ ہیں جن کا کام ذاکر ٹائپ کا ہوتا ہے، ان کو مداح کہتے ہیں، اس طرح کا ان کو عنوان ملتا ہے. تو جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہ ممبر پہ نہیں بیٹھتا، تو وہ جو مداح ٹائپ کا ہوتا ہے وہ بھی ممبر پہ نہیں بیٹھتا، وہ بھی کھڑے ہو کے کرتا ہے. لیکن وہ بھی یہ حرکت نہیں کرتا جو ہمارے یہاں بندہ خدا کر دیتا ہے، سامنے والے کی نسلیں خراب کر دیتا ہے، یہ ساری باتیں. اگر میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ نسل خراب ہوتی ہوگی، ہوتی بھی ہوگی، اس طرح کہتے نہیں ہیں. ایک وقار کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ ہمارے یہاں جذباتیت کی نشانی ہے. یہ ہمارے یہاں کی جذباتیت ہے. اچھا اب سوال یہ، اس جذباتیت کو کم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں یہ سوچتا ہوں اگر اب بھی وقت نہیں آیا تو کب آئے گا؟ ہم اپنی جذباتیت کی قیمت, اور میں اس جملے کو اگلے 10 دن میں بہت دہراؤں گا, اب ہم قیمت پیسوں میں نہیں دے رہے ہیں, اب ہم قیمت جان سے دے رہے ہیں, ہر روز جان دے رہے ہیں, اب ہم اپنی غلطیوں کی قیمت خون سے دے رہے ہیں. اچھا ممکن ہے میرے جملے کو کوئی پکڑ لے اور وہ کہے کہ بھائی یہ جو خون بہانے والے آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس حق ہے کہ ہمارا خون بہانے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس حق ہے, یہ ایکسکیوز نہیں دے رہا ان کو, نہیں وہ غلط کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں, وہ ظلم کر رہے ہیں, وہ خود سازش کا شکار ہیں یا خود سازش کر رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہم کیوں غلطی کریں؟ بھائی ہمیں بھی خدا نے اتنی عقل دی ہے, شعور دیا ہے, ہم اپنا خیال کریں, ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ جو ہمارے الحمدللہ رب العالمین ہم سے زیادہ کامیاب قومیں ہیں, ان قوموں نے یہ نہیں کیا جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, تو ہمیں خیال کرنا پڑے گا. بھائی اپنی جذباتیت کو تھوڑا سا کنٹرول کریں, اپنی زبان کا خیال کریں. ہمارے یہاں جو زبان کا استعمال ہے وہ تو الحمدللہ یہ کراچی ہے, پھر صورتحال تھوڑی بہتر ہے, جا کر ہم اپنے انٹیریئرز کے اندر دیکھیں, چاہے سندھ ہو یا چاہے پنجاب ہو, پنجاب کی تو صورتحال ساؤتھ پنجاب کی آپ کو پتا ہے پھر کیا ہو رہی ہے. جب یہ سب کچھ ہم کر گزریں گے تو پھر بھائی ایک ریئیکشن بھی تو آئے گا اس سوسائٹی کے اندر. اچھا میں نہیں کہہ رہا وہ سامنے والے نہیں کرتے, ان کی زبان بھی اتنی گندی ہے پھر, اور یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے شروع کیا پھر وہ ہمارے مقابلے میں کر رہے ہیں, نہیں, یہ دونوں کی خاصیت ہے, کیونکہ دونوں قومن ایک ہی قوم ہے, مشترکہ خاصیت ہے کہ دونوں جذباتی ہیں, ہم ان جذبات سے پھنس گئے ہیں اس وقت. اب ٹائم آنا چاہیے کہ بھائی تھوڑا بہت جذباتیت کم کی جائے, ایک دوسرے کے اوپر بات بھی کرنی ہے تو طریقے سے کی جائے, سلیقے سے کی جائے, اشعار کا خیال رکھا جائے, اشعار کے اندر دوسرے کو پامال نہ کیا جائے اس طریقے سے نظروں میں. آپ نے دوسرے کی اصلاح کرنی ہے, دوسرے پہ طنز کرنے ہیں, صرف اصلاح کے لیے طنز نہیں کام آتا ہے. پھر بھائی میرے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہے, اب میں اس کو اگر اس کی ماں بہن کو ایک کر دوں اور اس کو الٹی سیدھی سنا دوں, یہ میری سنے گا؟ میں اس کو کہہ رہا ہوں تمہاری نسل ہی خراب ہے, تم یہ ہو تم وہ ہو, اس نے میری سننی ہے کوئی؟ اس نے فوراً جواب میں کہنا ہے تمہاری بھی نسل خراب ہے. قرآن کریم فرماتا ہے دوسروں کو خداؤں کو برا مت کرو, تمہارے خداؤں کو برا کہیں گے وہ. اب ہم اس جذباتیت میں لگے ہیں, ہمیں تو اتنا سنجیدہ ہونا چاہیے کہ وہ کفر بکے وہ ہمیں فوش بھی کہے ہم نہ بولیں. مولا امین المومنین سے کیا سیکھا پھر ہم نے؟ 60 سال ان کے نام گرامی کے اوپر دنیا نے سب کو شتم کیا, اہل بیت نے کبھی کیا؟ اہل بیت نے نہیں کیا, انہوں نے اپنے معیار کو برقرار رکھا. دشمن معیار سے گری حرکتیں کرتے رہے ان کے سامنے, انہوں نے معیار کو کم نہیں کیا. بھائی صاحب پہلی جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے, جس قوم کو کامیابی نصیب ہونی ہوتی ہے اس کے اندر یہ جذباتیت اس لیول پہ نہیں ہوتی. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں جذباتیت صحیح نہیں ہے, صرف عقل پسندی ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں اور مشکل آئیں, مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر مثال کے طور پر دنیا میں پوچھا جائے گلوکوز اچھی چیز ہے یا نہیں ہے, گلوکوز تو اچھی چیز ہے, جس کو شوگر ہو اس کے لیے کیسی ہے؟ اس کے لیے اچھی نہیں ہے, نارمل آدمی کے لیے اچھی ہے. ہم لوگ آلریڈی جذبات کے شوگر میں لگے ہوئے ہیں, ہم لوگ پہلے ہی ڈائبٹک ہیں جذبات کے, اب ہمارے لیے مزید جذبات کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا سا ہمیں جذبات کم کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ اپنے طور پر اپنے آپ سے سوال کریں, میں کہاں کہاں جذبات کی حرکتیں کرتا ہوں, میں اپنے جذبات پہ کنٹرول کیسے کر سکتا ہوں, خاص کر دین کے معاملے میں, خاص کر اجتماعیات کے معاملے کے اندر. آپ نے کوئی حرکت انجام دینی ہے, کسی کام کو انجام دینا ہے, کسی ذمہ داری کو انجام دینی ہے, اپنے آپ سے پوچھیں, اپنا جائزہ لے سکتے ہیں, گزشتہ سالوں میں میں نے کہاں کہاں جذباتیت دکھائی ہے اور کہاں مجھے جذباتیت نہیں دکھانی چاہیے تھی. اگر معاشرے میں برائی پھیلانے کے لیے کوئی ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے تو اچھائی پھیلانے کا بھی تو کوئی ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا نا, وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کم سے کم یہ ڈسکشن ہو سکتا ہے, گفتگو تو شروع کی جائے اس کے اوپر کہ ہاں بھائی یہ جذباتیت اچھی چیز نہیں ہے. اچھا قوم کی جذباتیت کو اگر جج کرنا ہو تو قوم سیکھتی ہے اپنے آئیڈیلز سے. کسی بھی قوم کو دیکھنا ہو نا اس کا فیوچر کیا ہے, دیکھیں جو اس کے ہیروز ہیں وہ کیسے ہیں, جو اس کے ہیروز ہیں یہ قوم کا فیوچر ہے. کیوں؟ ان کے ہیروز کو دیکھ کر ان کے بچے فالو کریں گے, جب ان کے بچے ان کو دیکھ کر بڑھیں گے تو وہیں پہنچیں گے جہاں یہ ہیروز کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا، ہماری جتنی تقاریر ہوتی ہیں ان میں دیکھیے گا دلائل کتنے ہیں اور جذباتی نعرے کتنے ہیں، جذباتی دعوے کتنے ہیں، دلائل اور عقلی ثبوت کتنے ہیں اور طنز اور ایک دوسرے کے اوپر اہانت یہ کتنی ہے. مسلسل دیکھیں آپ بڑوں بڑوں کی تقریروں کے اندر، اپنی اپنی گفتگو کے اندر بھی دیکھیں کتنی جگہوں پہ دعوے کرتے ہیں، جذباتی دعوے. اور بعض اوقات میں سوچ رہا ہوتا ہوں ہم لوگ سمجھ رہے ہیں دنیا نہیں سن رہی ہے، ایک ایک چیز سن رہے ہیں. آپ مثال کے طور پر خاص کر جب پبلک کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی بات کر رہے ہیں، مثلا میں جو آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں اسے کوئی نہیں سنے گا. کیسی عقل مندی کی بات ہے اگر میں سوچوں کہ کوئی نہیں سنے گا، یہ سراسر بے وقوفی ہے. دشمن اس وقت نہیں سنے گا کیا؟ ایک ایک چیز سنے گا کہ بھائی آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی گفتگو کے اندر جذباتی گفتگو کیے چلے جا رہے ہیں، وہ بھی منظر عام میں جا کر، تو دشمن آپ کے بارے میں کیا کیلکولیٹ کر رہا ہے؟ پھر ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کرنا کیا ہے، یہاں پر آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا. پھر اگر وہ یہ احساس کر لیتے ہیں، اور انہوں نے یقیناً احساس کیا ہوا ہے، ان کو جذبات میں لاتے کیسے ہیں؟ بار بار اپنی مرضی سے جذبات میں لاتے ہیں. اب کل اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا جلدی نہیں کیجیے گا، یعنی آپ اس طرح نہیں سوچے گا کہ ہم نے بہت تیزی سے کام کو آگے بڑھانا. نہیں، کام کو تیزی سے آگے بڑھائیں گے یہ بات ادھوری رہ جائے گی، ہمیں سکون سے اس کام کو کرنا پڑے گا. تو میں کل اس کے اوپر بات کروں گا کہ اگر ایک قوم کے اندر جذباتیت ہو، اس کو عقل گرائی کی طرف آنا کیسے ہوتا ہے. جو اب تک ہم نے اس کے نمونے دیکھے ہیں تاریخ کے اندر، تاریخ میں اہل بیت نے اس کام کو کیا کیسے، کہ انہوں نے عرب کے جیسے جذباتی قوم کو جو بات بات پہ بھڑک جاتے تھے، ان کو باشعور کیسے بنایا، اتنا باشعور بنایا کہ یہ سوچ سمجھ سکیں، اپنے کام کو انجام دے سکیں. ہمیں برصغیر کے اندر کچھ سوچنا پڑے گا، اور تکلیف دہ واقعا جس طرح سے ہم جن حالات سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، بہت تکلیف دہ ہے. آپ سب کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے بھی ہے. اور یہ جو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے چند سال سے، یہ ایام جب آتے ہیں ماہ سفر کے نزدیک، اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. یہ چند سال سے روٹین میں یہی ہو رہا ہے. اب اس پہ بھی کوئی بیٹھے کبھی غور کرے کہ ہوتا کیوں ہے، یہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے. اس وقت راولپنڈی میں صورتحال اچھی نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے اچھی نہیں ہے کہ لوگوں کا مورل ڈاؤن ہے وہاں پہ، بالکل کلیئرلی. اس وقت بہت ضرورت ہے کہ کوئی کام ہو، کم سے کم وہاں پہ مورل اپ ہو جائے. وہاں پہ لوگوں کی صورتحال اس وقت اچھی نہیں ہے. البتہ تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ صرف ایک سانحے کے بعد اتنا ڈاؤن کیوں ہو گئے. ڈیرہ اسماعیل خان کئی سال سے یہ سانحے جھیل رہا ہے، کوئٹہ میں کئی سال سے یہ سانحہ ہو رہے ہیں، ان کی قوم کا مورل اتنا نیچے نہیں گیا ہے، مضبوطی کے ساتھ اپنے کام کو کر رہے ہیں. ان کے ساتھ کیا مشکل پیش آئی؟ اس میں سوچنا پڑے گا کہ ان کے اندر کون سی کمی رہ گئی تھی، اور وہ کمی ہمیں ذہن میں ہے، کہنے نہیں چاہ رہے ابھی. اس کمی کی وجہ سے یہاں ہوا ہے. ان کی اس کمی کو بیس بنا کر یہ چہلوں کو چیلنج کریں گے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ساری پلاننگ ہو رہی ہے اسی کام کے اوپر، ساری کمیشنز وغیرہ جو کچھ انہوں نے بٹھائے ہیں، جو کچھ میڈیا کے اندر انہوں نے ون سائڈڈ بالکل ایک یلغار کی ہے، وہ ساری کی ساری مینٹیلٹی پریپیئر کی ہے. اب وہ والے اپنے مورائل کے اندر ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں، وہ ایکسکیوز دے دیں گے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ ان کے بیس کے اوپر راولپنڈی میں کام کر سکتی ہے، ایک شہر بڑے شہر میں کر لیا، اگلے بڑے شہروں میں ٹرائی کریں گے. پھر وہ یعنی یہ خود ایک جذباتیت ہے، یہ خود ایک جذباتیت ہے. اب بھی میں نے یہ بات کہی تھی، آپ نے کام اپنے دل کی گہرائی سے اچھا کیا ہوگا، آئی اپریشیٹ اٹ، لیکن ابھی جذباتیت ہے، اس طرح نہیں ہوگا. درود بھیجیں محمد والے محمد. ان کی صحت و سلامتی کے لیے انہوں نے خلوص نیت سے کام کیا ہوگا. درود بھیجیں محمد والے محمد. قوم کر کے اسٹینڈرڈ بنائے. کبھی دیکھا لبنانی قوم کو لعنت بھیجتے ہوئے دیکھا، اور کبھی دیکھا ان کو میدان میں پیچھے ہٹتے ہوئے؟ میدان خالی نہیں کر رہے لیکن لانتان بھی نہیں کر رہے، اپنے کام کو کر رہے ہیں. اچھا اہل بیت کا محبت کی محبت نہیں ہے ان کے دل میں؟ نہیں معلوم، اگر ہم سے زیادہ نہ ہو تو ہم سے کم تو شاید نہیں ہوگی. صحیح، عزیزان محترم، عقل مند قوموں کو دیکھنے کی کوشش کر، یہ کر کیسے رہے ہیں، ان سے کچھ سیکھیں. اچھا اب ہوتا کیا ہے، ہم جیسے بولنے والے جو پبلک میں ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ نہیں بولتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ریپوٹیشن خطرے میں پڑ جائے گا، ان کو پتہ ہے بعد میں مصیبت اٹھانی پڑے گی. ہم نے اپنے لیے طے کر لیا ہے کہ ہماری کھال موٹی ہے، ٹھیک ہے بولنا بولو کوئی ایشو نہیں ہے، ابھی کوئی کام کرنا پڑے گا. کب تک دیکھتے رہیں گے، کب تک؟ اور ہر بہتا ہوا خون ایک ذمہ داری بڑھا دیتا ہے کہ بھائی ایک اور خون بہا ہے، دیکھو اب یہ کس کی قیمت دینی پڑ رہی ہے، ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا، اپنے قوم کو مستقبل کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا. اور جو سوچنا پڑے گا وہ یہ کہ انتہائی بنیادوں میں جا کر دیکھیں کمی کہاں پر ہے، اس کمی کو پورا کریں. اور الحمدللہ رب العالمین تمام تر چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں. میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا تھا، ظاہری خرابیوں کے پیچھے خوبیاں چھپی ہوئی ہیں، بہت خوبیاں چھپی ہیں. اس قوم میں خوبی ہے، یہ جذباتی ہوں یا جیسے بھی ہوں اس میں خوبی ہے، جان دینے کو تیار ہے، اپنی جان بچانے کے چکر میں نہیں ہے کہ مثلا دین پہ وقت آئے تو یہ جان بچا کے کہیں چلا جائے، نہیں یہ ایسا نہیں. الحمدللہ رب العالمین جان دینے کو تیار ہے. کیوں جان دینے کو تیار ہیں؟ سید و شہدا کا صدقہ ہے، ان کا صدقہ ہے. واقعہ کربلا میں اتنا پاکیزہ خون بہہ گیا ہے کہ جو کوئی کربلا پہ روتا ہے اس کو اپنا خون بہت حقیر لگتا ہے دین کے معاملے میں. اگر دین کے لیے وہ پاکیزہ خون بہا ہے تو پھر اس دین کے لیے میرے اور آپ کے خون کی کیا قیمت ہے؟ اور کربلا تک بات 61 ہجرا میں پہنچی ہے. اگر انسان شروع کرے تو سب سے پہلی قربانی سیدہ طاہرہ نے خود دی ہے، پہلی قربانی ان کی قربانی، ولایت کی امامت کے لیے دی جانے والی قربانی، پہلی قربانی خود بیوی کی قربانی ہے. اور اسی خاطر ہمارے پاس موجود ہے تمام آئمہ اطہار ان بیوی کے غم میں گریہ کر رہے ہوتے ہیں، تمام آئمہ اطہار نے گریہ کیا. ہم لوگ تاریخ سے دوری کی وجہ سے، فاصلہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بیوی کے مصائب کو نہیں پہچان پائے، اور یوں احساس ہوتا ہے جیسے انہوں نے بھی ہمیں بتانا چاہا ہے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو لیکن تم ہمارے مصائب کو پہچان نہیں پائے ہو. لہذا اشاروں کے لیے صرف ایک ہی جملہ کہا کہ اگر میرے اوپر جو مصائب پڑے پہاڑوں پہ پور پڑتے تو چکنا چور ہو جاتے، دنوں پر پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. مستند ترین جملہ، ایک جملہ ہمیں مصائب بتانے کے لیے کافی ہے. مورخین نے ہمیں کچھ اشارات دیے ہوئے ہیں جن سے ہم کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک تو خود یہ بیوی کا جملہ ہے، دوسرا جملہ جو مورخین بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب وہ بیوی دربار میں گئیں تو جوان تھیں اور واپس آئیں تو ضعیف آ گئی. ہمیں صرف جملے ملے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ملا ہے. بیوی کی شخصیت میں احترام تقدس اتنا زیادہ ہے، بہت سارے لوگ مصائب بیان نہیں کرتے، مصائب بیان کرتے ہیں اشاروں میں بیان کرتے ہیں، اس سے کر بھی نہیں سکتے، کوئی یہ کام نہیں کر سکے گا. لیکن انسان صرف سوچ سکتا ہے کہ کوئی دروازہ گرے اور کوئی بیوی پکار رہی ہے، کوئی جو مدد کر. معلوم کون سی مصیبتیں ہیں یہ، کس طرح ان مصائب کو بیان ہونا ہے خدا جانتا ہے. شاید امام وقت تشریف لائیں گے پھر معلوم ہوگا یہ مسائل بیان کیسے ہونے ہیں اصلا. اب ان مسائل کے اندر اور گہرائیاں ہیں. مثال کے طور پر جب ہم نے یہی مسائل تذکرہ کیا، دروازہ گرنے کی مصیبت، ہمیں صرف اتنا پتا ہے مولا امیر المومنین نے امامہ اتار کے ماتم کیا تھا. نہیں معلوم یہ مصیبت کون سی مصیبت ہے، نہیں معلوم یہ کیا مسئلہ ہے، ماجرا کیا، سب کچھ ہمارے لیے مبہم ہے. ہم بیچارے سر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان بیوی کا نام لیتے ہیں لیکن ان کی قبر مقدس کا بھی نہیں پتا کہاں پر. ہم مظلوم ہو گئے اس معاملے کے اندر. کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں, کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. بس آخری جملہ عرض کروں گا, اگر یہ سب نہیں سمجھ میں آتا کہ بی بی کے مصائب کیا تھے, پہاڑوں کا چکنا چور ہونا, راتوں کا تبدیل ہو جانا, اور مثلاً وہ ضعیف حالت میں تبدیل ہو جانا, یا امیر المومنین کا ماتم کرنا, اگر یہ سب نہیں سمجھ میں آتا, اب یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ طلعہ زینبیہ سے بی بی زینب دیکھ رہی ہے بھائی قربان ہو رہا ہے. تو جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا دیکھ رہی ہے تو کیا حسین کی ماں نہیں دیکھ رہی کہ میرا بیٹا قربان ہو رہا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے سب کو. کوئی ماں اپنے بچے کو قربان ہوتا دیکھے, وہ بھی گردن کے پیچھے سے خود خنجر سے قربان ہو رہا ہے. ماں کے لیے سہم نہیں ہے یہ اسی پہ. اس کے بعد کے ماں ایک اور منظر دیکھے, اس کے بچے کا لاشا اکیلا پڑا ہے, بابال ہو رہا ہے. یہ تمام مسائب ہی مسائب ہیں, اور آگے آگے ہمت نہیں ہے, جسارت نہیں ہے, نہ جرأت ہے کہ کون بی بی زینب کو بار بار حوصلہ دلاتا ہوگا کہ زینب ہم تیرے ساتھ ہیں. انا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. پروردگار جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما, منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. درود بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.